اتوار 27 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی کابل میں افغان قیادت سے ملاقاتیں. کیا جنرل راحیل شریف کا دورہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فاصلے کو پاٹنے اور تعلقات میں گرم جوشی لانے میں مددگار ہوگا؟
دونوں طرف خواہشات ہیں، مطالبات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ آسانی سے حل ہو جائیں گے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ایک روزہ دورے پر کابل میں ہیں، جہاں ان کی ملاقات افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ہوئی ہے. افغان چیف ایگزیکٹو کے نائب ترجمان جاوید فیصل نے بتایا.
ان ملاقاتوں میں تعطل کا شکار امن مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کیا گیا، جو افغان حکومت کی سربراہی میں ہوگی. افغانستان میں قیام امن میں رکاوٹ ڈالنے والے گروہوں کے خلاف مشترکہ کاروائیاں کرنے اور مسلح مخالفین کے خلاف اقدامات کرنے پر اتفاق رائے ہوا.
آج پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 8ویں برسی منائی گئی. اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے ایک تعزیتی جلسے سے خطاب کیا.
لیکن ماں کا زیور بیچنے والوں کی طرح ان اداروں کو ماں کا زیور سمجھ کر ان کی بولی لگا رہے ہیں کہ آپ جس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ وہ نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں؟ نہیں، بلکہ نو لیگ ایکشن پلان.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی بولر یاسر شاہ کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہیں عبوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. یاسر شاہ کا ڈوپ ٹیسٹ رواں سال 13 نومبر کو کیا گیا تھا. سبا ناز.
آج آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یاسر شاہ کے ڈوپ ٹیسٹ میں کلورٹالیڈون نامی عنصر پایا گیا، جو واڈا کے قوانین کے مطابق ایک ممنوع اور طاقت بخش دوا ہے. آئی سی سی کے اینٹی ڈوپنگ کوڈ کے تحت یاسر شاہ کو عبوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. آئی سی سی کے مطابق اب یہ معاملہ آئی سی سی کے اینٹی ڈوپنگ کوڈ کے تحت دیکھا جائے گا. گزشتہ دنوں نیوزی لینڈ میں 25 سالہ سری لنکن کھلاڑی کوشل پریرا کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد انہیں سری لنکا واپس بھیج دیا گیا تھا. واضح رہے کہ ماضی میں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹرز شعیب اختر، محمد آصف اور عبد الرحمان پر مثبت ڈوپ ٹیسٹ کی وجہ سے پابندی عائد ہو چکی ہے.
کینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ صومالی شدت پسند گروپ الشباب کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران کم از کم 2 کینین پولیس آفیسر مارے گئے ہیں. یہ جھڑپ شمال مشرقی کینیا اور صومالیہ کی سرحد پر واقع علاقے الواک میں ہوئی ہے. اطلاعات ہیں کہ الشباب نے فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ حملہ حالیہ ہفتوں کے دوران کیے جانے والے حملوں کا ہی سلسلہ ہے. کینیا نے سن 2011 میں عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں اپنے فوجی صومالیہ بھیجے تھے. اسرائیل کی پولیس نے یروشلم کے وسط میں ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کیا ہے، جس پر ایک اسرائیلی فوجی کو چاقو کے وار سے زخمی کرنے کا الزام ہے. یہ یروشلم میں دوسرا مبینہ حملہ ہے جو 24 گھنٹوں کے اندر کیا گیا اور 3 ماہ سے جاری تشدد کی لہر کا تازہ واقعہ ہے. براعظم جنوبی امریکہ میں پیراگوئے، ارجنٹینا، یوروگوئے اور برازیل میں گزشتہ نصف صدی میں آنے والے سب سے تباہ کن سیلاب میں 1.5 لاکھ افراد بے گھر، جبکہ امریکی مغربی ریاستوں میں طوفان کے نتیجے میں ہلاکتیں کم از کم 26 ہو گئی ہیں. شیراز حسن.
جنوبی امریکی ممالک میں حکام کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے. النینو کے زیر اثر کئی دنوں سے جاری تیز بارش کے سبب ان ممالک سے گزرنے والے 3 اہم دریا طغیانی کی زد میں ہیں، اور حکام نے ان میں مرنے والوں کی تعداد 6 بتائی ہے. پیراگوئے میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے اور تقریباً 1,30,000 کو اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے. جنوبی امریکہ میں پیراگوئے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے.
بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق عراق کی فورسز رمادی میں سابق حکومت کے اس کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی ہیں جہاں پر دولت اسلامیہ کے جنگجو شدید مزاحمت کر رہے تھے. ذرائع نے بتایا ہے کہ فوج ایک عمارت میں داخل ہو چکی ہے اور اس خدشے کے ساتھ بہت احتیاط سے اور آہستہ آہستہ اس بڑے کمپاؤنڈ میں آگے بڑھ رہی ہے کہ کہیں جنگجوؤں نے یہاں پر بوبی ٹریپ بم نہ نصب کیے ہوں. چین کی پارلیمنٹ نے گھریلو تشدد کے خلاف ملک کی تاریخ کا پہلا قانون منظور کر لیا ہے. سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ نیا قانون باقاعدہ جسمانی، نفسیاتی اور دیگر اعزاؤں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جو خاندان کے لوگوں کی جانب سے جرم کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں. اس قانون میں ایسے جرائم سے بچاؤ کے احکامات بھی واضح کیے گئے ہیں. پارلیمنٹ نے اس ترمیم کو بھی منظور کیا ہے جس کی روح سے اب جوڑے 1 جنوری سے 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں. उधर चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वो मुल्क की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक चाइना टेलीकॉम के सरबरा शेंग ज़ियाओबिंग से नज़्म व ज़ब्त की खिलाफवर्जी करने पर तहकीकात कर रही है। ये ताहाल वाज़ेह नहीं है कि शेंग को हुक्काम ने हिरासत में लिया है या नहीं। ये तहकीकात सदर शी जिनपिंग की उस इंसदाद बदनवानी मुहिम का हिस्सा है जिसमें अब तक कई सियासी रहनुमा सरकारी इदारों के सरबराहान और बैंकर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव
के रिश्तेदारों ने रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइल जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं। पाकिस्तान की मकतूल साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज बरसी मनाई गई है और हमारी वेबसाइट की शह सुर्खी है कि इराकी फौज नामनेहाद दौलत इस्लामिया के गढ़ रमादी में दाखिल हो गई है। इसकी तफसील आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। मगर सैरबीन का आगाज इस खबर की तफसील से कि पाकिस्तानी फौज के सरबरा जनरल राहिल शरीफ ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सदर अशरफ गनी और दूसरे सियासी और फौजी रहनुमाओं से मुलाकातों में मसरूफ हैं और आज ही एक रोजा दौरे पर काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तान की फौज के शोबे ताल्लुकात अम्मा के मुताबिक उनके इस दौरे का मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन के अमल को बहाल करने और पाक अफगान सरहद के इंतजाम पर अफगान क़यादत से बातचीत करना है। तफसील के साथ काबुल से नामनिगार सैयद अनवर।
पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ अपने दौरे काबुल के दौरान अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात खासकर अफगान अमन मुजाकिराती अमल की बहाली के हवाले से बातचीत की है। अफगान हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव के नायब तर्जुमान जावेद फैसल ने BBC को बताया कि राहिल शरीफ के साथ अफगान हुकाम की बातचीत का अहम मौजू आइंदा साल के आगाज में अफगान अमन मुजाकिरात की बहाली पर मुतमरकिज था।
د پاکستان لوی درستیز نن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره جلا جلا
پاکستان کې آرمی چیف آج افغانستان کې صدر اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیا۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مسائل پر بات چیت ہوئی۔ ان جلسوں میں تعطل کا شکار امن مذاکرات کی دوبارہ بحالی جو افغان حکومت کی سربراہی میں ہوگی، ساتھ ہی ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مشترکہ آپریشن جو افغانستان میں قیام امن نہیں بلکہ جنگ چاہتے ہیں، اور مسلح مخالفین کے سرگرمیوں کے خلاف اقدامات پر تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ افغان حکومت ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھاتا ہے۔ آج افغان چیف ایگزیکٹو کے نائب ترجمان نے جنرل راحیل شریف کے دورے کابل کو بہت اہم تو قرار دیا، لیکن کہا کہ افغان حکومت کے لیے اس طرح کے ملاقاتوں کی نتائج بہت اہم ہے۔
افغانستان حکومت لپاره مهم ده هغه نتائج دي۔
افغان حکومت کے لیے جو بہت اہم بات ہے وہ نتائج ہے۔ ہماری امیدواری صرف نتائج حاصل ہونے تک وابستہ ہے۔ اگر ہمارے بات چیت کا نتیجہ نکلتا ہے تو اس وقت ہم دوسرے مرحلے کے لیے اقدام کریں گے جو کوآپریشن کا مرحلہ ہے، لیکن تب تک نتائج کے منتظر رہیں گے۔ اس حساس وقت میں جب افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور افغانستان کے مختلف صوبوں میں طالبان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، پاکستانی آرمی چیف کی دورے افغانستان کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم افغانستان میں مجموعی طور پر تصور یہ ہے کہ جب تک پاکستان طالبان کے حوالے سے عملی اقدامات نہ کرے تو اس طرح کے آنے جانے کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات پہلی مرتبہ اس سال جولائی میں پاکستان کے میزبانی میں اسلام آباد کے قریب سیاحتی مرکز مری میں منعقد ہوئے تھے، لیکن مذاکرات کا یہ سلسلہ طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کی پاکستان میں موت واقع ہونے کی خبر سے تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور پاکستان کے فوجی سربراہ کے دورہ کابل کے پس منظر میں میں نے پشاور میں افغان امور کے ماہر اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تلخی اور سرد مہری کا عنصر غالب رہا ہے، مگر گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغان قیادت کی شرکت اور اب جنرل راحیل شریف کا کابل جانا کیا تعلقات میں کسی گرم جوشی کا پتہ دیتا ہے؟
دونوں طرف خواہشات ہیں، مطالبات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ آسانی سے حل ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک نئی کوشش شروع ہوئی ہے، یہ خوشائن بات ہے کہ پھر سے انہوں نے آپس میں دورے بھی شروع کر دیے اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اب میرے خیال میں مل کر آج جو آرمی چیف نے سفر کیا کافی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان میں کوئی بات ہو جائے گی کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، یہ افغانستان میں امن کیسے کرنا ہے۔ تو اگر یہ ایک روڈ میپ بن جائے اور اس کے اوپر پھر اخلاص سے عمل کیا جائے تو بات آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتی ہے۔
رحیم اللہ یوسفزئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہلمند میں، خاص طور پہ وہاں پہ جو ان کا ضلع سنگین ہے، وہاں پہ طالبان اور سرکاری افواج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف صوبہ ننگرہار میں کہا جا رہا ہے کہ داعش کے قدم مضبوط ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک ریڈیو اسٹیشن بھی وہاں اس کی نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو اس پس منظر میں پاکستانی فوج کے سربراہ کا یہ دورہ کتنا اہم سمجھا جا رہا ہے؟
لیکن داعش کا جو معاملہ ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو اتفاق رائے ہے، دونوں کو مل کر اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں کوئی بھی داعش کی حمایت نہیں کر رہا اور چاہیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، لیکن جو ہے وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے اور اس میں بھی دڑے بندی ہے، کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے جس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس طرح پہلے ہوا میں ایک دن مذاکرات ہوئے 7 جولائی کو، اس کے بعد ختم ہو گئے، ملا عمر کی موت کی خبر آ گئی اور پھر بات رک گئی۔ تو ایسا کوئی فیصلہ اگر ہو جائے کہ جو بھی واقعہ ہو، جو بھی کوئی بڑا حملہ ہو جائے، واقعہ ہو جائے، اس کے بعد مذاکرات کو ختم نہیں کرنا بلکہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرور ان موضوعات کے اوپر بات ہوئی ہوگی۔ افغان ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا کہ طالبان سے بات چیت کرنی ہے اور یہ اگلے مہینے میں کوشش کرنی ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک کافی رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا پڑے گا، پھر شاید بات چیت کچھ دڑوں سے شروع ہو جائے۔ شاید سارے طالبان مذاکرات کی میز پہ نہ آئیں لیکن کچھ جو دڑے ہیں ان سے بات چیت شروع ہو جائے۔
یہ بتائیے کہ ظاہر ہے افغانستان میں قیام امن کے معاملے میں دونوں ملکوں کا الگ ان کے نکات ہیں، الگ سوچ ہے، الگ نظریہ ہے، لیکن یہ جو گزشتہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب جہاں صورتحال ہے، کیا کچھ کمی آئی ہے، کیا کچھ دوری ختم ہوئی ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان؟
میرے خیال میں ابھی بھی ان کی جو رائے ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، وہ مختلف ہیں۔ پاکستان بارڈر مینجمنٹ چاہتا ہے، افغان حکومت پہلے تو اتنی اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی، لیکن شاید ابھی وہ بھی بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ پھر جو طالبان سے مذاکرات ہیں اس کے بارے میں ظاہر ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کا طالبان سے ایک رابطہ تو ہے لیکن یہ ان کے قابو میں نہیں ہے، ان کے اوپر جو پاکستان کا اثر ہے وہ اتنا نہیں جتنا افغان حکومت سمجھتی ہے۔ اور پھر جو افغانستان میں پاکستانی طالبان ہیں، تو کچھ عرصے پہلے تک تو افغان حکومت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ مولانا فضل اللہ یا پشاور کے آرمی اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہے، لیکن کل پرسوں ڈاکٹر عبداللہ نے اس بات کو بالآخر مان لیا ہے کہ مولانا فضل اللہ افغانستان میں ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے بنانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
پاکستان کی فوجی قیادت کی افغان قیادت سے ملاقاتیں تجزیہ کر رہے تھے پشاور سے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی. اور اب پاکستان میں کرکٹ شائقین کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستانی بولر یاسر شاہ کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد انہیں معطل کر دیا ہے. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق معالج ڈاکٹر نعمان نیاز سے پوچھا کہ اس ٹیسٹ میں ایسا کیا تھا کہ یاسر کو معطل کیا گیا.
واڈا نے اور آئی سی سی نے جو واڈا کے رولز کو ہی فالو کرتا ہے تو ان کی جی جو دوائی ہے وہ ایک ڈائیوریٹک پیشاب آور دوائی ہے, اس کو کلوروتھائیوڈون کہتے ہیں. اور یہ تھائیوزائڈ ڈائیوریٹک ہوتا ہے, یہ عمومی طور پہ اگر آپ تھراپیوٹک یوز اس کا دیکھیں تو یہ اگر آپ کے دل کے عارضے میں مبتلا ہوں یا جگر کا مسئلہ ہو یا فشار خون بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہو وہاں پہ آپ لیتے ہیں, یا نمکیات کو بیلنس کرنے کے لیے باڈی میں یہ دی جاتی ہے. تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. اول نمبر ون, اگر یاسر بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے بھی اگر استعمال کر رہا تھا تو نااہلی اور مکمل ناکامی ہے میڈیکل پینل کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا ان کا پرو اسپورٹسمین کہ وہ فشار خون کے عرضے میں مبتلا ہے اور وہ یہ ادویات استعمال کر رہا ہے, کیونکہ آپ جب ٹریننگ کرواتے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق ریجیم سیٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو واڈا کو اور آئی سی سی کو پہلے بتانا پڑتا ہے اور ویور لینا پڑتا ہے کہ جیسے وسیم اکرم کے کیس میں وہ انسولین استعمال کرتے تھے, ڈائبٹیز کے ان کو عارضہ لاحق تھا اور وہ بھی اینابولک اسٹیرائڈ ہوتا ہے, لیکن ان کو اجازت ملی ہوئی تھی واڈا اور آئی سی سی کی جانب سے. سو یہاں پہ جو ہے بڑا کلیئر کہ انہوں نے ایک پیشاب آور دوائی استعمال کی ہے.
تو ان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا, فشار خون زیادہ تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دوا استعمال کی ہوگی.
دیکھیں جی, ابھی تو آپ جو مرضی بہانے بنا لیں, اگر تو یہ بلڈ اول تو اس عمر میں اور اس پائی کے اسپورٹس مین کو اگر بلڈ پریشر تھا تو یہ پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا میڈیکل پینل کو اور اس کی ویور ہونی چاہیے تھی. اور ان کا جب ڈوپنگ ٹیسٹ ہوتا تو ایک سرٹیفکیٹ جاتا جو کہ آئی سی سی کی پرمیشن ہوتی کہ یہ دوائی استعمال کر رہا ہے اس عارضے کی وجہ سے. یہاں پہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انگلستان کے خلاف سیریز میں جب یہ کمر کی چوٹ کی وجہ سے باہر ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ سے, تو ان کو جلدی ریکور کرانے کے لیے, کیونکہ 76 وکٹیں ہیں 12 ٹیسٹ میں اور ایک ورلڈ ٹاپ ریلیکسر ہے اس وقت, ان کو کھلانے کے چکر میں انہوں نے کہیں ان کو انجری ماسک کر دیا جی, اور ساتھ جو ہے یہ ڈائیوریٹک دے دیا, یہ پیشاب آور دوائی دے دی کہ وہ خارج ہو جائے جسم میں سے اور ڈوپنگ میں پازیٹیو نہ ہو, نہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈوپنگ میں پازیٹیو ہو جاتا ہے.
تو اس کی ذمہ داری تو پھر کھلاڑی کے بجائے انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے نا.
آپ نے بڑی اچھی بات کی جی, جب آپ پرفارمنس انہانسر لیں جیسے کہ شعیب اختر یا آصف کے کیس میں ہوا تھا سپیڈ تیز کرنے کے لیے یا جان بنانے کے لیے, تو وہ تو کھلاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر یہ جو پارٹیز میں جا کے کوکین یا چرس کا استعمال کرنا, یہ بھی بہت سارے انٹرنیشنل اسپورٹس مین کرتے ہیں اور ہمارا بھی ایک پکڑا گیا, یہ بھی کھلاڑی کا قصور ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ ہمارے معاشرے میں, اب یاسر ایک بڑا سیدھا لڑکا ہے اور ایک بڑی ایسی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا, اب وہ کیا جانے کے واڈا کی لسٹ کیا ہے, تو یہاں پہ دو طریقوں سے ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیکل پینل پہ, کہ ایک تو آپ نے اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ لسٹ ہے اور یہ ادویات جو ہے وہ ممنوع ہیں, اور اگر یہ ادویات جو ہیں وہ میڈیکل پینل کی جانب سے دی گئیں تو یقیناً یہاں پہ کھلاڑی کا اتنا قصور نہیں جتنی کی نااہلی ناکامی اور جو ہے یہ ہے میڈیکل پینل کے بہاف اور سپورٹس سٹاف کے بہاف.
یہ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق معالج ڈاکٹر نعمان نیاز. اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے ہمارے سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور سے پوچھا کہ ممنوع دوا کے استعمال کی تمام ذمہ داری کیا صرف کھلاڑی پر عائد ہوتی ہے یا کرکٹ بورڈ بھی اس کا کچھ ذمہ دار ہے.
یاسر شاہ کا جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف یاسر شاہ ہی قصوروار ہوں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ٹیم مینجمنٹ ہے یا جو پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ڈاکٹر یا جو بھی فیزیو اور جو پاکستان ٹیم کا جو کرکٹ بورڈ کا جو میڈیکل پینل ہے جو ڈاکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے, اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
اور اگر ہم دیکھیں ماضی میں شعیب اختر سے لے کر آج تک جو بھی بالرز ابھر کر سامنے آتا ہے, مثلا اجمل ہیں, حفیظ ہیں یا اس طرح کے دوسرے کھلاڑی, کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ یا تو ان کو ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے یا وہ معطل ہو جاتے ہیں. کیا کوئی بد نظر لگ گئی ہے ٹیم کو, کیا ہے؟
دیکھیں اس میں بدقسمتی تو ہے, لیکن پھر بات وہی آ گئی کہ یہ ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ جی یہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ یا پاکستانی کرکٹ کے ساتھ کوئی سازش ہوئی ہے یا کسی باہر قوت ہے اس کا عمل دخل ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر شعیب اختر ماضی میں یا محمد آصف یا رضا حسن ڈوپنگ میں پکڑے گئے یا بالنگ ایکشن کی زد میں اگر کوئی بالر آئے ہیں جیسے سعید اجمل, محمد حفیظ, تو وہ اس کے ذمہ دار وہ خود تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ان کا بالنگ ایکشن جو ہے وہ 15 ڈگری سے اوپر جا رہا ہے, یا شعیب اختر یا محمد آصف یا رضا حسن اور یاسر شاہ اگر کوئی ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ممنوع ادویات کی اس میں فہرست میں اس کا نام موجود ہے, تو اس سے احتیاط برتی جائے. تو یہ کوئی سازش یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب بھی کوئی ایسے کھلاڑی کی طرف توجہ مرکوز کرتی ہے کہ وہ پاکستان کو میچ جتوائے اور پاکستان کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرے, تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسی پرابلمس یا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے محمد عامر سلمان بٹ کا واقعہ ہوا, اس وقت محمد عامر جو ہے وہ میچ ونر تھے, اس کے بعد جب سعید اجمل اپنے پورے کہنا چاہیے کہ اپنی پوری فارم میں تھے اور ورلڈ کپ سر پر تھا تو وہ مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آ گئے. تو اور اب جو ہے یاسر شاہ جنہوں نے سعید اجمل کی جگہ لے لی تھی اور پاکستان کی فتوحات میں وہ اہم کردار ادا کرتے رہے تھے, تو انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کرکٹ کی کہ اب پاکستان کو جو ہے فی الحال ان کی خدمات حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ان کی قسمت کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہاں پہ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جب متحدہ عرب امارات میں انگلینڈ کے خلاف جب سیریز پاکستان کی ٹیم کھیل رہی تھی, اتنی بڑی سیریز تھی, تو اس پوری سیریز میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا.
یہ تھے ہمارے سپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور. یاسر شاہ کی عارضی معطلی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے پوچھا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یاسر شاہ کو انتظامیہ اور میڈیکل ٹیم نے ممنوع ادویات کھلائی تھیں.
یہ جو آپ فرما رہے ہیں دس از پیور اسپیکولیشن, ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کون سا ڈیوریٹک تھا جو کہ اس نے دیا ہے, کسی انفیکشن کے لیے کیا تھا یا کسی اور نے اس کو پرسکرائب کیا تھا, کس نے کیا تھا, did he buy that across the counter. یہ تمام چیزیں ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا ہوا ان ڈیٹیل تو ہم فوراً ہی اس پر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس کو میڈیکل ٹیم نے یہ دوا دی تھی یا کچھ ایڈوائس دی تھی, یہ بالکل اسپیکولیشن ہے, اس کی کوئی تحقیق نہیں.
اچھا اس وقت تو انہیں عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے, تو ان کی بحالی کے لیے کرکٹ بورڈ کیا کرے گا, کیا کر سکتا ہے؟
دیکھیے ہماری اس کی بحالی کے لیے سب سے پہلے تو سیمپل بی دینا ہوتا ہے. سیمپل بی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا اس میں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ شین وارن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ میری نانی نے مجھے دوا دی تھی, مجھے کچھ انفیکشن ہو گیا تھا لیکن اس کو پھر بھی سزا ملی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ غلط قسم کی چیز ہماری میڈیکل ٹیم نہیں دے گی. تو یہ تحقیقات ہو جائے اس کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں.
شہریار خان صاحب, ممنوع ادویات کی باقاعدہ ایک لسٹ ہوتی ہے, تو کیا آپ اپنے کھلاڑیوں کو باقاعدہ آگاہ کرتے ہیں؟
میں آپ کو بتاؤں کیا, میں نے خود یہ لسٹ دی ہے انہیں, میں نے اردو میں لسٹ دی ہے, میں نے ان کو ان کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں کہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں, آپ یہ چیزیں نہ لیں. ہم نے تو پوری طور سے ان کو سمجھا دیا تھا کہ یہ قسم کی چیز نہ لیں, اور اکثر یہ جو ڈرگ ٹائپ چیز ہوتی ہے اکراس دا کاؤنٹر بھی لے لیتے ہیں, بعض مرتبہ غلطی سے لے لیتے ہیں.
اچھا, اگر اس طرح کی کوئی دوا دی جاتی ہے, پرسکرائب کر دی جاتی ہے, تو کیا آئی سی سی کو اطلاع کی جاتی ہے کہ ہمارے فلانے کھلاڑی کو اس وجہ سے یہ دوا دی جا رہی ہے؟
بالکل بالکل, آئی سی سی کو اطلاع دی جاتی ہے, فوراً دی ہے, اور اب سیمپل بی کا ہمیں انتظار ہے. سیمپل بی جب جائے گا تو پھر فائنلی پتا چلے گا کہ کیا اس نے لیا, کیا ڈرگ لیا اس نے جس کی وجہ سے یہ سامنے آیا ہے.
اچھا شہریار خان,
باقی چیزیں میں آپ کو بتاؤں بالکل اسپیکولیشن ہے, یہ صحیح نہیں.
شہریار خان صاحب, کیا وجہ ہے کہ کبھی شعیب اختر پر پابندی لگتی ہے, کبھی سعید اجمل کا ایکشن ٹھیک نہیں ہوتا, کبھی حفیظ کے
لڑکے بھی تو نہیں نادان ہو جاتے ہیں, غلط چیزیں لے لیتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ یہ جو ایک تو دیکھیے پرفارمنس انہانسنگ ڈرگ جو ہے وہ شعیب نے لیا تھا, وہ الگ چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, کوئی آپ دوا لے لیں یا کچھ لے لیں اس سے ہی ہو جاتا ہے. تو دونوں میں فرق ہے.
دواؤں میں تو فرق ہے شہریار خان صاحب, دواؤں میں تو فرق ہے جی, دواؤں میں تو فرق ہے, لیکن جب بالر کے ایکشن پہ اعتراض ہوتا ہے اور ان پہ پابندی لگتی ہے تو یہ تو کرکٹ بورڈ کو پہلے سے ہی دیکھنا چاہیے کہ اس کھلاڑی کے ایکشن میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پہلے سے درست کر دیں, نہ کہ کوئی شکایت کر رہے ہیں.
میڈیکل کی بات کر رہا ہوں,
نہیں میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کیا بدقسمتی ایسی آئی ہوئی ہے یا انتظامیہ غفلت برت رہی ہے, یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں.
آپ پاکستان کی ٹیم کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا ہے, بہت سی ٹیموں کے ساتھ اس قسم کی بازمتہ الغرضی میں لے لیتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس قسم کا ڈرگ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. تو ذرا تحقیقات ہونے دیجیے, پھر اس کے بعد اب کنکلوژن پہ آئیے.
یہ تھے پی سی بی کے سربراہ شہریار خان. سیربین جاری ہے.
نگار
کریا گاؤں گاؤں ریم خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیلوں کی خبریں سبا ناز سے.
نیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستانی لیگ سپنر یاسر شاہ کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد انہیں عبوری طور پر معطل کر دیا ہے. ان پر اینٹی ڈوپنگ کے قوانین کے سیکشن 5 کی خلاف ورزی کا الزام ہے, جس کے بعد ان پر ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. انگلینڈ کے خلاف ون ڈے میں یاسر شاہ نے 15 وکٹیں لی. اسی دوران ان کا ڈوپ ٹیسٹ 13 نومبر کو لیا گیا تھا. آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میلبرن میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 91 رنز بنائے ہیں. اس سے قبل آسٹریلیا نے 345 رنز 3 وکٹوں کے نقصان پر کھیل کا آغاز کیا اور بغیر کسی نقصان کے 551 رنز بنا کر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی. میزبان ٹیم کی جانب سے کپتان سٹیو سمتھ اور ایڈم وہ جس نے سینچریاں سکور کی ہیں. ڈربن میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن انگلینڈ نے 179 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا اور 303 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ ٹیم لیسٹر کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا. لیسٹر کی ٹیم لیگ کے مسلسل 9 میچز میں ناقابل شکست رہی, لیکن ہار کے بعد بھی پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر ہے. ادھر مینچسٹر یونائیٹڈ کو سٹوک سٹی کے ہاتھوں 0 کے مقابلے 2 گول سے شکست ہو گئی اور مینیجر لوئی وان گال کو مسلسل چوتھی شکست کے بعد سخت تنقید کا سامنا ہے.
کہہ
رہے ہیں, مجھے اپنے پلیئرز اور بورڈ کی مکمل حمایت حاصل ہے. تنقید تو مجھ پر ہوتی ہی آئی ہے, لیکن اگر میری جگہ کسی اور مینیجر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ میرا نہیں بورڈ کا فیصلہ ہوگا. آرسنل کی ساؤتھ ہیمپٹن کے ہاتھوں 4-0 کی فتح کے بعد آرسنل نے لیگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے کا موقع کھو دیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. پاکستان کی مقتول وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ان کے بیٹے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے. اس خبر کی تفصیل آپ کے خطوں کے جواب اور اداکارہ ماہرہ سے گفتگو آنے کو ہے. اس وقت سیربین میں خبروں کا خلاصہ.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں تعطل کا شکار امن مذاکرات کی بحالی اور قیام امن میں رکاوٹ ڈالنے والے گروہوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی بالر یاسر شاہ کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہیں عبوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ایران پریمیئر لیگ کے سلسلے میں دو فٹ بال میچوں کو دارالحکومت تہران میں آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کے سبب ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ایران کے صدر حسن روحانی نے عالم اسلامی سے اپیل کی ہے کہ وہ تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اس سے ان کے بقول اسلام کا منفی تاثر سامنے آتا ہے۔ اسرائیل کی پولیس نے یروشلم کے وسط میں ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کیا ہے، جس پر ایک اسرائیلی فوجی کو چاقو کے وار سے زخمی کرنے کا الزام ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں گڑی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم اور اپنی والدہ بینظیر بھٹو کی آٹھویں برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں اور قومی ایکشن پلان کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی معصومہ ملک۔
بلاول بھٹو آج گڑھی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم اور اپنی والدہ بینظیر بھٹو کی آٹھویں برسی کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت دہشت گردی کے خلاف بنائے جانے والے قومی ایکشن پلان کی حمایت کرتی ہے، لیکن مرکزی حکومت اسے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
آپ نے اس نیشنل ایکشن پلان کون سا ایک بڑا دہشت گرد جان کا سہولت کار گرفتار کیا؟ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے والدین سڑکوں پر فریاد کیوں کر رہے ہیں؟ پنجاب کے وزیر داخلے کے قاتلوں کے سہولت کاروں کو کیا آپ نہیں جانتے؟
بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ نواز شریف کی حکومت کو سندھ کے عوام کے معاشی قتل کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے قومی اداروں کی نجکاری پر بھی تنقید کی اور کہا،
میاں صاحب آج کیوں پی آئی اے اور سیل میں جیسے بڑے قومی اداروں کو آپ بہتر تو کر نہیں سکتے، لیکن ماں کا زیور بیچنے والوں کی طرح ان اداروں کو ماں کا زیور سمجھ کر ان کی بولی لگا رہے ہیں؟ مینجمنٹ کنٹرول چپ چاپ دوستوں کو ڈیلز میں نہیں دیا جاتا، یہ تو پرائیویٹائزیشن کے نام پر مزدوروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے بھی آج پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا، اور کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن کا خواب صرف سندھ کے لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، نہ کہ صرف ایک ادارے کی کوششوں سے۔ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک اکیلا شخص سندھ اسمبلی کی قرارداد پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور وہ انہیں صوبے کا اختیار اپنے ہاتھوں میں نہیں لینے دیں گے۔
بینظیر بھٹو کی آٹھویں برسی پر یہ تھی ہماری ساتھی معصومہ ملک کی رپورٹ۔ اور اب بات سے بات میں سنتے ہیں کہ وسعت اللہ خان نے بینظیر بھٹو کو کیسے یاد کیا ہے۔
میرے پیارے جیالو اور جان نثارو، سلام۔ میں تم سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ آٹھ سال بعد پہلا خط لکھ رہی ہوں۔ اب یہ بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ میں نے کتنی بار سوچا ہوگا، قلم اٹھایا ہوگا اور رکھ دیا ہوگا۔ یہاں زمین کے برعکس سکون ہی سکون ہے، زندگی دیکھنے میں ہر طرح سے خوبصورت ہے۔ پاپا اور ماں ساتھ والے کاٹیج میں ہیں، شاہ نواز بھی انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ مرتضیٰ کا کاٹیج کچھ فاصلے پہ ہے، ویسے وہ یہاں بھی کم کم نظر آتا ہے۔ ہمارے پچھلی طرف ان جیالوں کے لائن سے گھر ہیں جو 18 اکتوبر 2007 کو یہاں پہنچے، یا پھر 27 دسمبر کو میرے ساتھ ہی چلے آئے۔ حالانکہ یہاں کسی بھی طرح کے مسائل نہیں جو زمین پہ ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ تھے، مگر عادت سے مجبور جیالوں کو کون سمجھائے، بہانے بہانے رضوان سے چھپ کے کوئی نہ کوئی میٹنگ کر ہی لیتے ہیں۔ میں بھی دل رکھنے کے لیے اکثر چلی جاتی ہوں، مگر جب سے میں آئی ہوں پاپا دو ایک بار کے بعد کبھی نہیں گئے۔ پاپا کو ماں نے شاید گھر میں زیادہ رہنے کی عادت ڈال دی ہے، یا کبھی دونوں گھر سے نکلتے بھی ہیں تو سامنے کے باغ میں اپنی فیوریٹ بینچ پہ بیٹھ کے دیر تک پرندوں کی آوازیں سنتے اور ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہیں۔ اکثر سوچتی ہوں کیا یہ وہی پاپا ہیں جو زمین پہ ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے اور دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پاپا اور ماں جب بھی مل بیٹھتے ہوں گے تو پاکستان کے حالات ڈسکس کرتے ہوں گے. کاش ایسا ہوتا, مگر ایسا بالکل نہیں. ماں کو تو خیر نیچے کی زندگی کا کچھ یاد ہی نہیں, البتہ پاپا سے جب جب پارٹی یا پاکستان کی بات کرنے کی کوشش کی تو فوراً چہرہ سپاٹ اور کان سرخ ہو جاتے. کون سی پیپلز پارٹی؟ میرے پاکستان کے تو سب لوگ یہاں ہیں. کون ہے جو اب تک زمین پہ رہ رہا ہے؟ میں نے کئی بار وضاحت کے لیے منہ کھولنا چاہا پر نہیں کھلا. پچھلے ہی دنوں قاضی سلطان بھی یہاں پہنچا ہے. اب تک قاضی نے جو جو بتایا ہے اس کے بعد دل چاہتا ہے کچھ دن کے لیے ہی صحیح مگر ایک بار پاکستان جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ رضوان بھی اب میری سیکیورٹی کی ضمانت دینے کو تیار نہیں. پیارے جیالو, یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے غافل نہیں, البتہ جیسی بے حسی پارٹی پہ چھا گئی ہے اس کو دیکھ کے کبھی کبھی سناٹے میں ضرور آ جاتی ہوں. پھر سوچتی ہوں ایسی خبریں تو آتی ہی رہیں گی, دل پہ لے کے اپنا وقت اور موڈ کب تک برباد کیا جائے. زندگی ہو کہ پارٹی یا ایک خوبصورت مستقبل کی جد و جہد, تینوں کا حسن یقین سے بھرپور لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یقین ہی اٹھ جائے تو کیسی زندگی, کیسی پارٹی اور کون سی جد و جہد. مجھے بالکل حیرت نہیں کہ میرے یہاں آنے کے بعد سے پیپلز پارٹی ایک فرینچائز بن چکی ہے. سنا ہے کہ اب کوئی بھی سب سے اونچی بولی دینے والا یہ فرینچائز لے سکتا ہے. شاید اب یہ پارٹی نہیں, وہ مزار ہے جس کے زائرین کی دیکھ بھال سے بے نیاز متولی بس صاحبان مزار کے نام پہ عقیدت مندوں سے رقم بٹورنے میں لگے ہیں, جس کے ہاتھ جو بھی آ جائے. دکھ بس اتنا ہے کہ یہ متولی آج بھی پاپا اور میرا نام اپنے کاروبار میں استعمال کر رہے ہیں. پیارے جیالو اور سرفروشو, مجھے اپنے قاتلوں کے نام جاننے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی, پتہ چل بھی جائے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. مگر افسوس ہے کہ آپ کے ارمانوں کا نیلام بھی اب ہمارے ناموں پہ ہو رہا ہے, جبکہ ہم نے تو ان ارمانوں کو پروان چڑھایا تھا. کوشش کروں گی اگلے خط میں بہت سی اچھی اچھی باتیں کروں, مگر کیا کروں, آخر ہوں نہ بھٹو کی بیٹی, جذباتیت ورثے میں ملی ہے. پھر بھی کوشش کروں گی جذبات سے آری ہونے کی. تم سب کی خوشیوں کے لیے دعا گو, بے نظیر بھٹو.
یہ تھی وسعت اللہ خان کی بات سے بات. پاکستان میں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے صوبے میں حقوق انسانی کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. تنظیم کی چیئرپرسن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان خلاف ورزیوں کا نوٹس نہیں لیا گیا تو اس کا نتیجہ مزید ہزاروں افراد کی ہلاکتوں کی صورت میں نکل سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
بلوچ عوام بلوچستان میں بغیر احتیاط کے لڑی جانے والی فورسز کا کاؤنٹر انسرجنسی کا شکار ہو رہے ہیں. اگر انسانی حقوق کا محافظ تنظیمیں اور میڈیا عدم توجہ کا رویہ برقرار رکھا تو اس کا نتیجہ بلوچستان میں مزید ہزاروں ہلاکتوں کی صورتوں میں نکل سکتا ہے.
اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حقوق انسانی کی پامالی کے واقعات کا نوٹس نہ لینے پر جہاں حقوق انسانی کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کو تنقید کا نشانہ بنایا, وہاں ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کا بھی بلوچستان کے بارے میں معیار دوہرا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ 22 دسمبر کو ضلع کیچ قلعہ کے دشت میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی کے دوران سمرین فدا نامی کمسن بچی کی ہلاکت ہوئی, لیکن میڈیا نے اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دی.
دشت میں سمرین فدا فورسز کی فائرنگ سے اپنی زندگی ہار بیٹھی, لیکن نہ مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک مذمت بیان جاری کرنے کو ضروری سمجھا اور نہ ہی میڈیا نمائندگان نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کوئی رپورٹ شائع کی.
انہوں نے اس الزام کو بھی دہرایا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے گھروں کو جلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے.
گزشتہ کئی دنوں کی کاروائیوں کے نتیجے میں صرف دشت میں 2 درجن سے زائد گھر فورسز نے نظر آتش کر دیے ہیں.
اگرچہ بی ایچ آر او اور بعض کمپرس جماعتوں کی جانب سے بلوچستان میں ریاستی اداروں پر تسلسل کے ساتھ حقوق انسانی کی پامالی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن سرکاری حکام ان الزامات کو بے بنیاد اور سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی سازش قرار دے رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب امریکہ سے یہ خبر کہ ریاست ٹیکسس میں ہوا کے تیز بگولوں نے شدید تباہی مچائی ہے، جبکہ سیلاب اور طوفان کی زد میں آئی دیگر امریکی ریاستوں میں اب تک کم سے کم 26 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی امریکی ممالک میں سیلاب کے باعث تقریباً 1.5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ماہرین موسمیات ان علاقوں میں مزید بارشوں اور تاریخ کے بدترین برفانی طوفان کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ملے گی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے ورلڈ صفحے پر۔ اور اب ہفتہ وار فیچر، جس میں فیفی ہارون نے گفتگو کی ہے پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان سے، اور موضوع ہے اس گفتگو کا ان کی نئی فلم ہو من جہاں۔ سنتے ہیں ماہرہ کی کیا کہتی ہیں۔
من کے جہاں میں دھن ہے سمائی۔
آپ کی فلم ہو من جہاں سال کے پہلے دن پہ ریلیز ہوگی۔ فلم کا من جہاں بھی ہو، ماہرہ کا من کہاں؟
میرا من مگر ایک جگہ پہ پوچھیں تو نہیں میں بتا سکوں گی کہ کہاں ہے، لیکن آئی تھنک اس وقت میرا من تھوڑا سا سکون چاہتا ہے زندگی میں۔ ادروائز میرا من جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ اٹک جاتا ہے۔ کام کر رہی ہوتی ہوں تو وہاں اتنا فلی اٹک جاتا ہے کہ اٹس ہارڈ فار می ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ پھر وہ فائنلی یا تو وہ فلم یا ڈرامہ وہ مجھے چھوڑتا ہے، پھر میں اس کو چھوڑتی ہوں، پھر وہ ایک لانگنگ ہوتی ہے اینڈ اٹس اے سیپریشن آلموسٹ اینڈ اٹس لائک اوہ دس واز یو نو ڈیفیکلٹ اینڈ وی پارٹ لائک لورز اینڈ دین اٹ سمتھنگ
ایلس۔ بالکل ساؤنڈنگ لائک لورز
اٹ از۔ میرے جو پروجیکٹس ہیں اٹس ریئلی بیڈ فار می ایکچولی۔ یہ ایکٹرز کے ساتھ نہیں ہے، اٹس ناٹ وتھ پیپل، اٹس دا پروجیکٹ۔ لیکن اگر کنسسٹنٹلی پوچھے میرا من کہاں ہے تو کلیشے ہے، لیکن آئی تھنک فار می اٹس وتھ مائی چائلڈ، اٹس نیور اوے فرام ہم۔
ایک ورکنگ مدر ہونا مشکل بھی ہے اور مگر ایسا رول ہے جو انسان کرنا بھی چاہتا ہے۔ کوالٹی ٹائم گزارتی ہیں آپ اپنے؟
جی بالکل، انفیکٹ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایکسکلوسیو ہوں، بہت بہت چوزی ہوں، ایک پروجیکٹ کرتی ہوں، جو کہ سچ بات ہے کافی حد تک، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں ایکچولی صرف ماں ہوں، سو آئی کانٹ، میں اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی۔
مگر آپ کر تو رہی ہیں کافی سارا کام۔
ایکچولی لگتا ہے کہ میں بہت سارا کام کر رہی ہوں، لیکن کمپیریٹیولی آئی ایم ناٹ ایٹ آل کمپیئر ٹو آل دی ادر ایکٹرز۔ شاید مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جتنا کام مجھے، آئی گیس جب سے میں نے ایکٹنگ شروع کی ہے، اسپیشلی آفٹر ہم سفر آفر ہوتا ہے تو یو نو وین یو سٹ ڈاؤن اینڈ آپ کانسٹنٹلی نہ کرتے ہیں بہت امیزنگ اسکرپٹس کو، تو یو ریئلائز کہ آپ کتنا کام لوز کر رہے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں کتنے عرصے کا گیپ لے کے بنو شروع کی، صرف ایک پروجیکٹ جس کو 2 years ان دا میکنگ لگ گئے۔ تو آئی ہیو ناٹ ورکڈ اے لاٹ، بٹ واٹ ہیز ہیپنڈ از دیٹ آئی ہیو ورکڈ ان تھنگز دیٹ ہیو ورکڈ، الحمد للہ۔ تو اس سے میں کہوں گی آئی اسٹیڈ افلوٹ۔ بنروئی ختم ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے، لیکن وہ چلتا رہا۔ تو بنروئی کا اسپل اوور ورک اور ہو من جہاں ایک ساتھ آ گئے، اور اسی کے بیچ میں رئیس آ گئے۔
کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔
کبھی بھی میں نے دو ایکٹنگ پروجیکٹس اوور لیپ نہیں کیے، بیکاز اگین ٹائم کی، اچھا یہ پروجیکٹ ختم ہوگا، گھر جاؤں گی یا جو بھی، پھر ٹائم آف لوں گی، پھر ایک اور پروجیکٹ شروع کروں گی۔ لیکن یہ کچھ ایسا ہو گیا کہ آئی واز شوٹنگ رئیس، ہو من جہاں اینڈ بنروئی
ایک ساتھ۔
جی
تو پھر ماہرہ اور فیملی کے لیے ٹائم تو کم رہ جاتا ہے نا؟
بالکل، لاسٹ ایئر میں کہوں گی بہت مشکل تھا میرے لیے، بٹ ہومن جہاں گھر والی بات تھی تو ازلان کانسٹنٹلی ہوتے تھے وہاں۔ ہم لوگ چترال میں گانا شوٹ کرنے گئے، ہومن جہاں کا ازلان میرے ساتھ گیا، سو آئی نیور واز اوے فرام ہم، ایکسیپٹ جب میں رئیس کے لیے گئی تھی، اور وہ بہت مشکل تھا میرے لیے۔
آج کل یہ ہو گیا ہے نا کہ اگر آپ پبلک آئے میں ہیں تو آپ کی پوری زندگی، آپ کی پرسنل لائف تک پبلک ہو جاتی ہے۔
میں کیئرفل ہوں ایکچولی، باہر نہیں جاتی، جیسے پارٹی زیادہ نہیں کرتی، یو نو، یا آئی گو آؤٹ وتھ مائی فرینڈز اینڈ آل آف دیٹ۔ آج کل بیکاز آف سیل فونز اینڈ سٹف لائک دیٹ، آپ کہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو لٹرلی آپ کے منہ میں برگر ہوتا ہے، آپ اوپر دیکھتے ہیں اور ایک کوئی آپ کی تصویر لے رہا ہوتا ہے، سو دیر از نو پرائیویسی۔ آلسو بیکاز آف سوشل میڈیا دیر از اے فری، جیسے کہتے ہیں نا، کوئی بھی آ کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے، एंड ऑफ कोर्स इसके दो साइड्स हैं, एक तो अच्छी साइड है, आज सब सबको जानते हैं, आज सोशल मीडिया जिस तरह हम अपनी फिल्में प्रमोट करते हैं, इट्स ऑल थ्रू सोशल मीडिया, यू नो, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं. एंड सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी रियल है और कौन सी अनरियल है.
सोशल मीडिया पे आजकल स्टार्स खुद बहुत एक्टिव हैं, तो आप क्लैरिफाई भी कर सकती हैं डायरेक्टली.
बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है.
अच्छा, ये हुमन जहां का आपका रोल जो है एक गुलुकारा का है
जी,
और आप गाती हैं कुछ या जस्ट शावर में?
ओह गॉड, शावर में, घर में, दोस्तों के साथ, हर जगह गाती हूँ. लेकिन
सुर में या बेसुर?
मैंने सुना है कि मैं सुर में गाती हूँ.
माना आपको कौन बताएगा कि आप सुर में नहीं गाते हैं? इट्स वन ऑफ द पर्क्स ऑफ बीइंग अ स्टार.
ओह रियली? ये तो अब आपने मुझे एक बहुत ही अजीब उसमें डाल दिया कि मैं अब सोची हूँ. अच्छा, अब मैं क्या कहूँ इस बात का? अब आप ये मत कहिएगा कि मैं देखती हूँ कि आप गाएं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सुर में गाती हैं या नहीं, क्योंकि मैं नहीं गाऊंगी.
ये जो रोल है आपका हुमन जहां में, तो मनीजे और माहिरा जो हैं, कुछ उनमें सिमिलैरिटीज हैं?
स्ट्रेंजली जब भी मैंने कैरेक्टर किया है, इवन शानू जो कि एक लड़की थी जो गाँव की थी पंजाब से, उसमें भी मुझे लगता था कि आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक हर. जब आप पढ़ते हैं उस वक्त तो आपको लगता है अच्छा ये मनीजे है, ये शानू है, ये खिरद है, या जो भी कैरेक्टर का नाम है. लेकिन जब आप अपनी अदाकारी शुरू करते हैं और उसमें अपना थोड़ा सा डालते हैं, विदाउट इवन रियलाइजिंग यू पुटिंग योरसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर, मनीजे जो है उसमें बिट्स एंड पीसेस मेरे अपने भी हैं. अम्मा कितना मक्खन लगा रही है?
जब तुम्हें कोई काम होता है तो इससे ज्यादा लगा.
मनीजे का नेचर एक तरह से चिल्ड आउट है, जो मुझे लगता है कि मेरा भी है काफी हद तक, स्पेशली काम पे. द वे आई एम विद पीपल, आई एम लेड बैक, आई एम चिल्ड आउट, आई एम हाई ऑन एनर्जी ऑन सेट, लेकिन आई एम स्टिल चिल्ड आउट. मतलब एक इजी गोइंग एटीट्यूड है आई थिंक मेरा मनीजे की तरह.
के कोस्टार्स भी यही कहेंगे?
हाँ बिल्कुल कहेंगे, फॉर श्योर. दीज टू बॉयज तो विल,
शहरयार मुनव्वर और
डेफिनेटली, इनसे तो मैं हजार गुना ज्यादा चिल्ड आउट.
दोस्ती बहुत हो गई है?
We've been friends. मैं और अदील की हमारी तो बड़ी लंबी दोस्ती है. मतलब यू नो वी ऑल फ्रॉम द सेम सॉर्ट ऑफ एज ब्रैकेट, सो इसलिए हाँ दोस्ती बहुत हो गई है. आफ्टर वर्क भी हैंग आउट सेशन यू नो एंड एवरीथिंग, सो इट वाज फन.
ज्यादा हैंडसम कौन है,
शरी और अदील में?
हाँ.
ओह माय गॉड, यू नो दे बोथ, मैं क्या बोलूँ, दे बोथ क्वाइट लाइक दे थिंक दे आर
gods.
Yeah, yeah, yeah. So I'm not gonna offend anyone. They're both pretty good looking. I mean, all, you know, meri dost is hamesha kehti hai, yaar, you're working with such good looking guys. But for us, I think, main sirf apne bare mein kahungi, lekin jab hum din aur raat aap kisi ke bhi saath kaam kare, chahe wo kitne bhi good looking ho, after a while you're like, whatever. Aapne unko khate hue bhi dekh liya, aapne sote hue bhi dekh liya, bad moods, being sensitive or getting angry, and their best moods, everything, you've seen everything. Then they become like, sort of like, nah, ghar ke murghe.
Ghar ke murghe.
Ye log naraaz honge ke maine inko ghar ke murghe keh diya.
Oh, lekin, magar kya kare?
Magar kya kare?
Aajkal bahut Hollywood mein bhi aur Bollywood mein bhi baat ho rahi hai gender pay gap ki.
Right.
Ke jo female stars hain, unhe kam compensation milti hai, kam.
Right.
Aur jo male stars hain, unhe bahut. Aapka kya khayal hai iske baare mein?
To be very honest, फीफी, मैं नहीं जानती कि दूसरों की पे क्या है, फीस क्या है, ना एक्ट्रेसेस की ना एक्टर्स की. मैं ये जरूर जानती हूँ दैट इफ दैट इज द केस, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि वुमेन इन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आर गेटिंग पेड वे लेस देन द मेन इज अ स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट.
पाकिस्तान में ये ना हो मगर बॉलीवुड में तो ये जरूर है.
जी मैंने सुना है बॉलीवुड में भी है, ऑफ कोर्स हॉलीवुड में भी है. आई मीन जेनिफर लॉरेंस स्पोक आउट अबाउट इट. देखिए आई डोंट नो इफ इट्स जेंडर डिस्पैरिटी और जेंडर इनइक्वालिटी, आई थिंक इट्स अबाउट कि कौन कितना बॉक्स ऑफिस पे बना सकता है, कितनी पुल है.
मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो आपकी पुल काफी है.
और एंड आई थिंक कि वी शुडंट मेक इट अबाउट मेन एंड वुमेन. हाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको अलग ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि आप औरत हैं, दैट्स ٹوٹلی رانگ. اگر آپ کو وہ اکوموڈیشن نہیں مل رہی جو آپ کے میل کو ایکٹر کو مل رہی ہے جسٹ بیکاز ہی از ڈیمانڈنگ فار اٹ, دوز تھنگز آر رانگ, بٹ دین یو شوڈ ڈیمانڈ.
عورتوں کے حقوق میں آپ بلیو کرتے ہیں, خود کو فیمنسٹ کہیں گی یا نہیں؟
I'm not sure about that. You know, میں یہاں آپ کو کہہ دوں کہ I'm a feminist and I don't know in totality what it means to be a feminist. I'll be wrong. Generally, I think میں لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑی بھی ہوتی ہوں اور آئی تھنک دیٹس واٹ از امپورٹنٹ. مرد اور عورت کو کانسٹنٹلی ہم خود سیپریٹ کرتے ہیں. بلیو می, آئی ایم شیور کہ بہت سارے ایکٹرز ہوں گے جو سوچتے ہوں گے یار اس کو کیوں یہ پریولیج مل رہی ہے, مجھے کیوں نہیں ملتا. دین ڈز دیٹ بیکم اے وومن اینڈ مین تھنگ؟ نو, اٹ شوڈ سمپلی بی این آرٹسٹ تھنگ اور اے ہیومن بینگ تھنگ.
وومن جہاں سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟
وومن جہاں سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ ہوپ فلی ان شاء اللہ جو آسم نے سوچا تھا, کیونکہ یہ آسم کا ویژن ہے اینڈ بیبی ہے ایک طرح سے, جس کو بڑے پیار سے انہوں نے پالا ہے, بڑا کیا ہے, اینڈ ناؤ ہی سینڈنگ اٹ آؤٹ ٹو دی ورلڈ.
ڈائریکٹر آسم رضا کی بات
جی, تو آئی ہوپ کہ جو ان کی سوچ تھی اس کا اگر آدھا بھی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں تو آئی تھنک ایٹ لیسٹ میں تو بہت مطمئن ہوں گی, مجھے لگے گا چلے جو ہم سب کرنے نکلے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے. اگین اٹس اے سلائس آف لائف سورٹ آف اے فلم, اس میں کوئی ہیوی بات نہیں ہے, کوئی اتنا زیادہ ڈرامہ اینڈ ایموشن نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں, اے لاٹ آف تھنگس جو ہماری کلچر میں بہت زیادہ آ گئی ہیں, ججمنٹل ہوتے جا رہے ہیں, آئی تھنک مور سو دین وی ور بیفور.
موسیقی پینٹنگ منع ہے مذہب میں,
اسی لیے آپ نے اماں کی ساری پینٹنگز جلا دی تھی.
ہم ایک طرح سے بہت ماڈرن ہو گئے ہیں ٹیکنیکلی,
بالکل,
مگر ٹالرنس کم ہو گئی ہے.
اٹس سو اسٹرینج دو کہ ٹالرنس کم ہو گئی ہے, مطلب اب تو ہم زیادہ اویئر ہیں نا, اب کیوں ہم لوگ اتنے زیادہ انٹالرنٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم لوگ جو میڈیا میں ہیں, آئی تھنک ہمارے پاس اتنی زیادہ پاور ہے, پولیٹیشینز یا جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایسی پاور نہیں ہوتی کہ 200 بندہ ایک سنیما ہال میں چپ کر کے آپ کی بات سنے گا 2 گھنٹے کے لیے. اب آپ اس سے کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں وی شوڈ برنگ فورتھ تھنگز دیٹ آر افیکٹنگ آر سوسائٹی. وائی ول وی much more tolerant whether it was for women, whether it was for religion, whether it was for whatever back then. ہم لوگ ٹرائی کرتے رہیں گے.
ماہرہ خان کی اس گفتگو کا دوسرا حصہ سنیے گا آئندہ اتوار کو, اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب.
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں نگاہ صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے. یہ خوبصورت نیلا لفافہ تو آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا.
جی ہاں, اس طرح کے جاذب نظر مکتوب تو ہمیں خلیجی ریاست شارجہ سے موصول ہوا کرتے ہیں.
بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے, شارجہ سے لینا داؤد صاحبہ لکھتی ہیں. ابھی کل کی بات ہے کہ ہم لوگ آپ کو سن 2015 کی آمد پر مبارکباد پیش کر رہے تھے, اور اب دیکھیے کہ وہ سال ختم بھی ہو گیا.
جی ہاں, وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا.
لینا آگے چل کر لکھتی ہیں, میں نے سال بھر آپ کی نشریات پوری توجہ اور دلچسپی سے سنی, اور خطوں کے جواب تو کبھی بھی مس نہیں کیے. سال گزشتہ کے دوران آپ کے مستقل سامع محمد اسلم آرزو کا مزاج خاصا معتدل رہا, اور انہوں نے ہنود و یہود کو کھری کھری نہیں سنائی. آرزو صاحب کے خطوط سن کر یوں لگتا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سیاسی اور سماجی مسئلے کی وجہ یا تو ہندوستان ہے یا اسرائیل. اسلامی ملکوں پہ آرزو صاحب کا ہاتھ ذرا نرم ہی رہتا ہے.
جی نہیں لینا صاحبہ, مشرق وسطیٰ کے عیاش حکمران یہ تو آرزو صاحب کا تکیہ کلام رہا ہے, اور ان حکمرانوں کو جس زبان میں وہ سلواتیں سناتے ہیں ہم تو اسے نشر بھی نہیں کر سکتے. نہ تو آرزو صاحب کے لہجے کی گھنگر جس برس کم ہوئی, اور نہ ہی ان کے نشانے پہ آئے ہوئے عیاش حکمران کسی رعایت کے مستحق ٹھہرے. ہاں, ہم نے ان کے خطوط کی قابل اعتراض عبارت جوں کی توں نشر نہیں کی, بلکہ جہاں ان کی آتش جذبات خط کے کاغذ کو جلائے ڈالتی تھی وہاں وہاں ہم نے اپنی انگلیاں سرد پانی میں ڈبوئے رکھی.
سال 2015 کے آخری خط میں لینا داؤد صاحبہ مزید لکھتی ہیں, طاہرہ صاحبہ کے فرمودات حسب معمول بہت معلومات افزا اور نصیحت آموز رہے. طرز تحریر سے لگتا ہے کہ محترمہ کسی کالج میں سوشیولوجی پڑھاتی ہیں.
واہ, آپ نے شارجہ میں بیٹھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ معلمہ ہیں, اور ہمیں یہاں بیٹھ کے بھی اس کا اندازہ نہ ہوا.
خط کے آخر میں لینا صاحبہ لکھتی ہیں, میری جانب سے آپ کے مستقل مکتوب نگاروں کو خاص طور پہ اور دیگر سامعین کو عام طور پر آنے والا نیا سال مبارک ہو.
ہماری جانب سے بھی نئے سال کی مبارکباد قبول کیجیے لینا صاحبہ.
سمن آباد سے محمد صادق عباسی لکھتے ہیں.
سمن آباد رحیم یار خان والا, کیونکہ ایک سمن آباد لاہور میں بھی ہے.
جی ہاں, رحیم یار خان والے سمن آباد سے عباسی صاحب لکھتے ہیں, ہمسایہ ملک بھارت کو اس بات پر بجا طور سے فخر رہا ہے کہ وہاں آزادی کے بعد سے آج تک جمہوری نظام کا دور دورہ رہا ہے, جبکہ پاکستان میں سیاست 3 مرتبہ فوجی جرنیلوں کا کھلونا بن چکی ہے, اور آج بھی اس سہمی ہوئی جمہوریت کے پس منظر میں فوجی بوٹوں کی دھمک مسلسل سنائی دے رہی ہے. تاہم بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا بھانڈا بھی دادری جیسے واقعات سے وقتاً فوقتاً پھوٹتا رہتا ہے. یہ کیسی سیکولر سیاست ہے جو اکثریتی مذہب کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکاروں کو تسلیم ہی نہیں کرتی.
عباسی صاحب, بی جے پی کی حکومت قائم ہونے کے بعد بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ان پر ہمیں بے شمار خطوط موصول ہوئے ہیں, جن میں سے ہم نے 2 نمائندہ خطوط سامعین کے لیے چنے ہیں. ایک خط تو آپ نے ابھی سن لیا, دوسرا خط ہمیں 2 بچوں کی طرف سے آیا ہے, 12 سالہ مورخ احمد اور 8 سالہ عقیدت نوید. یہ دونوں بچے اس نو عمری ہی میں پیس ورکرز کے طور پہ کام شروع کر چکے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ضمیر عالم کو بیدار کرنے کی غرض سے مختلف بین الاقوامی اداروں کو اپنے احتجاجی مراسلے روانہ کر رہے ہیں.
ایسے ہی ایک مراسلے میں, جس کی ایک نقل ان بچوں نے ہمیں بھی روانہ کی ہے, دونوں لکھتے ہیں, فرقہ پرستی کے جنون میں مبتلا ہجوم بڑوں اور بچوں میں بھی تمیز نہیں کرتا, کسی معصوم کی آہیں اور چیخیں ان کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکتی. کیا رام اور کرشن کی تعلیمات یہی سکھاتی ہیں؟ کیا سادھوؤں اور سنتوں کے دیس میں ایسی سنگ دلانہ صفاقی کا مظاہرہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟
7ویں اور 4تھی جماعت میں پڑھنے والے ان 2 بچوں کے یہ خط ان لوگوں کے لیے چشم کشا ہونے چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ آئین میں سیکولر دفعات شامل کرنے سے کوئی ملک خود بخود امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتا ہے. امن کی بات کرنا اور امن قائم رکھنا 2 بالکل مختلف مراحل ہیں. بات کرنا سب سے آسان ہے اور امن قائم رکھنے کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے.
عارف, اس موقع پر مجھے نیلسن منڈیلا کا یہ قول یاد آ رہا ہے, نو ون از بورن ہیٹنگ اندر پرسن بیکاز آف دا کلر آف ہز اسکن اور ہز بیک گراؤنڈ اور ہز ریلیجن, پیپل لرن ٹو ہیٹ.
جی ہاں, پیدائشی طور پر کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں ہوتا, دشمنی تو بعد میں سکھائی جاتی ہے. اور منڈیلا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دشمنی سکھائی جا سکتی ہے تو دوستی کیوں نہیں سکھائی جا سکتی, کیونکہ دشمنی کے مقابلے میں دوستی زیادہ فطری جذبہ ہے. بہرحال, ہم اپنے 9 عمر سامعین مورخ احمد اور عقیدت نوید کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا. اور اب ہم بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف.
تھر سے لاکھو موسی پوٹو اپنے نئے مکتوب میں لکھتے ہیں, ہمارے ملک میں مزاروں اور درگاہوں پہ میلے لگتے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً تمام سال جاری رہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یورپ اور امریکہ میں بھی کسی سینٹ کا میلہ منایا جاتا ہے؟
سوال تو دلچسپ ہے
لاکھو صاحب, عموماً بڑے دلچسپ سوالات پوچھتے ہیں.
لاکھو صاحب, زرعی معاشروں میں فصل کی کٹائی کے وقت میلے ٹھیلے کا سما ہوتا تھا اور اس گہما گہمی کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے کسی بزرگ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا.
یعنی میلے کا میلہ اور عرس کا عرس.
جی ہاں, اب یورپ اور امریکہ تو زرعی دور سے نکل چکے ہیں اور صنعتی دور کے اپنے تقاضے اور اپنے مشغلے ہیں, لیکن پنجاب اور زراعت پہ انحصار کرنے والے دیگر معاشروں میں میلوں کا اہتمام اسی طرح جاری ہے.
اور اب ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید آپ اتنی آسانی سے نہ دے سکیں.
اچھا, وہ کیا سوال ہے بھائی؟
گجرانوالہ سے ایمانوئل رستم گل لکھتے ہیں, ماہرین طبیعت و فلکیات اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ کائنات جب وجود میں آ رہی تھی تو 2 قوتیں یعنی مادہ اور رد مادہ آپس میں دست و گریباں تھیں.
ان کی مراد ہے میٹر اور اینٹی میٹر.
جی ہاں, لیکن سائنسدانوں کے بقول میٹر نے اینٹی میٹر پر فتح حاصل کر لی اور یوں ہماری کائنات وجود میں آئی. ایمانوئل صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر اس وقت میٹر کی جگہ اینٹی میٹر کا تسلط قائم ہو جاتا تو کیا آج ہماری کائنات اسی طرح کی ہوتی؟ لگتا ہے بھائی صاحب نے فلم انٹرسٹیلر تازہ تازہ دیکھی ہے.
جی ہاں, ایمانوئل صاحب آپ نے کہا کہ اس وقت, گویا آپ کے خیال میں جب میٹر اور اینٹی میٹر کا مقابلہ چل رہا تھا تو وقت موجود تھا. آپ کے سوال میں اس طرح کے اور مفروضے موجود ہیں. اس سوال کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اینٹی میٹر کے فتح یاب ہونے پر بھی کائنات اسی طرح چل رہی ہوتی, بس دائیں کا بایاں ہو جاتا اور بائیں کا دایاں, گویا ہماری زندگی آئینے کا عکس بن جاتی.
ویسے مجھے تو یہ سائنس سے زیادہ سائنس فکشن کا سوال لگتا ہے.
بہرحال, سامعین کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جس موضوع پہ چاہیں سوال کریں.
سامعین, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف بکاٹ کو اجازت دیجیے.
آپ کا خط ملا کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی مہپارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام رولز اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی ہیں, جن میں تعطل کا شکار امن مذاکرات کی بحالی اور قیام امن میں رکاوٹ ڈالنے والے گروہوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کرنے پر اتفاق ہوا ہے. ایران پریمیئر لیگ کے سلسلے میں دو فٹ بال میچوں کو دارالحکومت تہران میں آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کے سبب ملتوی کر دیا. اور ایران کے صدر حسن روحانی نے عالم اسلام سے اپیل کی ہے کہ وہ تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, کیونکہ اس سے ان کے بقول اسلام کا منفی تاثر سامنے آتا ہے. چین کی پارلیمنٹ نے گھریلو تشدد کے خلاف ملک کی تاریخ کا پہلا قانون منظور کر لیا ہے اور چینی باشندوں کو دو بچے پیدا کرنے کی قانونی منظوری مل گئی ہے. اور اسرائیل کی پولیس نے یروشلم کے وسط ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کیا ہے, جس پر اسرائیلی فوجی کو چاقو کے وار سے زخمی کرنے کا الزام ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.